أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم من الأزل إلى يوم الدين. تقريبا اختتام پر ہے اب یہ سمسٹر، اور یہ بھی غالباً ایک سبب ہے کہ وہ دلچسپی اور توجہ باقی نہیں رہتی جو اس سمسٹر کے آغاز میں تھی. اصول فقہ اور فقہ کے مختلف عنوانات آپ کے سامنے پیش کیے گئے. بہت سی چیزیں ابھی نامکمل ہیں، لیکن آج کے دن کسی نئے موضوع پر گفتگو کرنے کے بجائے، فقہ اور اصول کے کسی مسئلے کو بیان کرنے کے بجائے، اور اب تک کے جتنے بھی نامکمل موضوعات چلے آ رہے ہیں ان کو مکمل کرنے کے بجائے، صرف اس تاریخ کی مناسبت سے کچھ گفتگو شروع میں کرنے کا ارادہ ہے کہ جو اگر کے 24 گھنٹے تقریباً ہونے کو آ رہے ہیں ختم ہوئے، اور شاید بعض لوگوں کے یقین کے مطابق 15 شعبان ہی کا دن ہو آج، اس مناسبت سے ایک مختصر سی گفتگو کرنا ہے صرف اس امر کے جائزے کے لیے. یہ دور، یہ زمانہ، غیبت کا یہ عرصہ ہم پر کن ذمہ داریوں کو عائد کرتا ہے؟ یہ حقیقت ان لوگوں کے لیے تو واضح ہو چکی ہے کہ جو اپنی آنکھوں سے عراق اور ایران کے معاشرے کا مشاہدہ کر کے آئے ہیں، اور میں نے بھی گزشتہ 10-12 سال میں مختلف تقاریب میں کوشش یہ کی ہے کہ یہ بیان کرنا چاہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں اور ایک صحیح شیعہ اسلامی معاشرے میں کافی فرق ہے، جس کی وجوہات میں بہت سے ایسے فیکٹر ہیں جنہیں ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. لیکن عراق اور ایران کے عام علماء کرام سے ہٹ کر مراجع کرام، مجتہدین اعظام، نائبان امام، وہ بھی یہاں کے حالات سے غمگین ضرور ہیں. دل ان کا دل توڑتا ہے یہاں کے حالات دیکھ کر، اور کیونکہ وہ ایک ایسے مقام پر فائز ہیں جہاں سے انہیں یہ سارا معاشرہ دنیا کے موجودہ حالات کے پیش نظر بہت اہم محسوس ہونے لگتا ہے. اس اعتبار سے وہ کچھ کہنا بھی چاہتے ہیں اور نہیں کہتاتے ہیں، ہمارے یہاں عوام کا جو معیار ہے اس کے پیش نظر. لیکن آج میرا یہی دل چاہتا ہے کہ اس مناسبت سے میں آیت اللہ عقیل کے ایک ایسے شاگرد کے مختصر سے پیغام کو آپ تک پہنچا دوں کہ گویا ان کا یہ پیغام ان کا نہیں ہے بلکہ آیت اللہ عقیل کا ہے. عام علماء یا عام واعظین یا عام خطبہ جو ایران اور عراق سے بھی آتے ہیں، وہ بھی اپنے اپنے تاثرات یہاں بیان کرتے ہیں، مگر وہ ایک الگ چیز ہے. اور ایک تو صاحب اجتہاد شخص، ایک تو مستحد یہاں کے حالات کو دیکھنے کے بعد جب جا کر ایک رپورٹ تیار کرتا ہے تو اس کی بات الگ ہے. آیت اللہ حقیقی کے فرزند بھی یہاں تشریف لائے، آیت اللہ حقیقی کے وکلا بھی یہاں تشریف لائے، اس سے پہلے آیت اللہ حکیم کی جانب سے بھی مختلف وفود آئے،
لیکن یہ سب کے سب وہ تھے کہ وہ خود مستحدی نہیں تھے. ان کا جائزہ ایک نائب امام کا جائزہ نہیں تھا. لیکن اس وقت جو مجھے آپ سے گفتگو کرنا ہے بہت مختصر طور پر پارٹنر کی گفتگو ہے اور اس کی روشنی آج کا یہ درس تشکیل پائے گا. وہ آیت اللہ ہے خود ایک ایسے شاگرد کا تذکرہ ہے جو خود بھی ایک مستحد ہے, نائب امام ہے, حاکم اشہر ہیں, شہید باقر صبر کے ساتھ وہ مسئلہ ہیں اور دونوں کا دونوں طرح کا زمانہ بھی ساتھ ساتھ ہے. آیت اللہ ہے خون سے اور ان سے علم مماحل بھی ہوا کرتے ہیں, سنا کہ اپنی کتابوں میں جا بجائے اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں. ہندوستان اور پاکستان کے دورے پہ تشریف لائے, یہاں کے حالات کو دیکھا, ہم پر رہنے والے مظالم کو دیکھا, ہماری غلطیوں کو دیکھا. اس کے بعد واپس تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے جو کچھ ان سے ہو سکا یہاں کے صاحبان ایمان کی مدد کرنا چاہیے, کچھ ایسے کتابوں کے جواب بھی لکھے کہ بدترین دشمنان اہل بیت نے غلط فہمیاں پھیلاتے ہوئے ہمارے عقیدے کو بگاڑتے ہوئے سارے عالم اسلام میں پھیلا دی تھی. اور ان تمام کتابوں کے جواب لکھنے کے بعد مثلاً شاہد العزیز محدث جزوی کی توفیق ناصریہ ہے, یا آیات و بینات کے نام سے ایک ایسے شخص کی کتاب ہے جو پہلے شیعہ تھے اور بعد میں دنیا پرستی کے خاطر انہوں نے اپنے آپ کو سنی مذہب ظاہر کیا, انسان الہی ضرور ان کے لیے کتاب ہے جس کو عرب ممالک میں بڑی مقبولیت دی گئی ہے, شیعہ تو سننا اس کا جواب لکھا. غرب یہ تو اشارے کو شروع کرنے کے بعد آخر میں تو تھوڑا سا پاکستان کے حالات کو روشنی ڈالتے ہیں اور اسی کو مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا بہت مختصر گفتگو ہے, اس کے بعد ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں. اور کیونکہ کسی کا پیغام ہے اس لیے الگ طلب اسے نقل کرنا پڑے گا. اتفاق سے اس درس سے پہلے میں جہاں مصروف تھا وہاں بھی اسی عنوان پہ گفتگو تھی, اسے اس لیے وہ کتاب بھی میرے پاس ہے جو ان کی اپنی کتاب ہے اور جسے انہوں نے شائع کر کے اسی لیے تقسیم کرایا, اور میں بھی اس کو انہیں کے الفاظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایک دو اہم باتیں بھی آ رہی ہیں لیکن وہ اتنی نازک ہیں کہ اگر میں اپنی طرف سے بیان کرتا تو غلط کرنے کی گنجائش بہت زیادہ ہوگی. اب مختصر کا پیغام سن لیجیے, اس کے بعد پھر ہماری گفتگو ہوگی. وہ ساری کتابیں ان کی شیر سننے کتابوں کے جواب میں ہے اور اس کے اندر وہ ساری اہم اہم سننے کتابوں کا جواب آ گیا ہے کہ جو یہاں پاکستان میں دینا اس لیے مشکل کہ ان سننی کتابوں میں فقط امامت ہی کے مسئلے پر درج نہیں ہوئی ہے بلکہ شیعہ فقط کے اوپر بھی اعتراض کیا گیا. اس کے بعد آپ نے ان کا ایک مختصر کا پیراگراف ہے تو فرماتے ہیں کہ آخر میں یہ بھی مناسب ہے کہ میں پاکستان کے شیعوں کو ناہنجار یعنی نامناسب تبلیغات کی جانب اشارہ کروں, اور انتہائی بدبختوں کی بات ہے کہ پاکستان میں ممبر اور مذہبی گفتگو کرنے والے زیادہ تر بے سوار یعنی بیگم ہیں, جاہل ہیں, کم پڑھے لکھے ہیں, تو جنہوں نے کسی حوضۂ علمیوں میں درس کو حاصل نہیں کیا اور ان کی اپنی دینی معلومات انتہائی قلیل اور محدود ہیں. لہذا اکثر مجلسوں اور ممبروں کے تذکیہ نفس, اخلاق, مسائل فکری, حلال و حرام, یہاں تک کہ اسلام کی معرفت کی جو باتیں اور جو عقائد ہیں ہمارے ان کی حقیقت کو بھی بہت کم بیان کیا جاتا, اور ان کے بدلے جن کے مسائل جن کا دن سے کوئی خاص تعلق کا رشتہ نہیں, جزوی مسائل اور امامت کے ایسے مسائل کو بیان کیا جاتا ہے جن کی کوئی اساس نہیں, جس کا شیعہ سے یا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. مسائل جزوی اور غیر اساسی امامت, امامت کے غیر اہم مسائل جس کا عقیدہ رکھنا ہم پر نہ واجب ہے نہ ہمارے عقیدے میں شامل, اور یہ بہت جزوی مسائل انہیں اور جائز چیزوں کو اپنی طرف سے بنا بنا کے پیش کیا جاتا اور اصحاب رسول کی توہین کی جاتی. سبھی کے بعد ممبروں کو جانے والے لوگوں لوگ جب ہم سے آپ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ عراق اور ایران کی عوام کو اطلاع دے رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے, اور کبھی کبھار یہی تقریر کرنے والے اپنے ذاتی فائدے کی خاطر ان پڑھے لکھے لوگوں کو تو جنہوں نے علم دین حاصل کیا اور وہ لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کو اصول اور قرآن شرعی سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں, ان کو وحدانیت کا اتحاد لگا کر بدنام کرتے ہیں. ہم یہ فرماتے ہیں مختصر گفتگو اور ان کے لیے میرے بھی کہ ان آدمیوں کا اور اس قسم کی تقریر اور تبلیغات کا نتیجہ پاکستان میں یہ ہتھیار ہے. نمبر ایک, سمجھدار اور ہمارے قرآن کمزور ہو گئے ہیں اور ان کی گفتگو مجمع میں یا عوام کی اکثریت میں فائدہ نہیں رکھتی. عدم مفروض طلبا, ان کے طلبات اور ان کے گفتگو ناقص نہیں ہے, وہ مستنی نہیں جاتی ہے, اس کو اثر نہیں دیا جاتا. نمبر دو, مدارس علم و مذہبی, جو مذہب و مدرسے ہیں ہمارے, وسائل کم ہونے کی وجہ سے وہ کمزور اور بے رونق ہو گئی. نمبر تین, احمقانہ مذہبی تعصبات بہت زیادہ بڑھ گئے, اس کے نتیجے میں شیعہ اور سنی میں جدائی ہو رہی. نمبر چار, اس کے نقصانات میں سے روسی اور چین کا منظم اور طلب و وحادیت کا زور زیادہ ہو گیا. نمبر پانچ, اکثر شیعہ مسلمان اپنے مذہب کے اصول اور ہر سے جاہر ہو گئے, اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عوام کا بڑا گروہ واجبات کو مبینات اسلامی پہ عمل نہیں کرتا. چھٹی تھی, مذہبی شعائر کے نام پہ خرافات کا سلسلہ بڑھایا گیا, شمول خرافات زمان شعائر مذہبی, مذہبی شاعر کا نام دے کر فضول بیکار اور خرافات چیزوں کو بڑھایا گیا. اب وہ مثال دیتے ہیں کہ مثلاً حیوانات کو زلزلہ کا نام دے کر ان کا احترام اور ان کی حفاظت وغیرہ وغیرہ ڈالے, پر اس کے علاوہ اور دوسروں خرافات. نمبر سات, مدرسوں, مسجدوں, ایمانداروں, پکوڑوں اور ابنوں اور اقتصادی کمزوروں کو اور عام انسانوں کی بھلائی کی کمزوروں میں پیسہ خرچ نہ کرنا اور اس کے بدلے خرافات والی چیزوں میں اپنا پیسہ خرچ کرنا, یہ فرماتے ہیں کہ یہ احکامات میں تھے جو انہوں نے یعنی ایک مستحق لکھا ہے, جو تو مستحق کے بیٹے یا نمائندے نہیں ہیں, تو بہرحال ان کا زاویہ نگاہ اتنا وسیع نہیں ہوتا ہے کہ صاحب اجتہاد عالم مطلب آتے ہیں. ایک امید میں کرتے ہیں کہ جو ہمارے سمجھدار علماء اور روشن فکر نوجوان ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ان تمام چیزوں کو ختم کریں گے اور جاہل اور کم پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھ سے نمبر کے اس خطرے کو دور کریں گے اور نمبر حسین اسلام اور روحانیت کے نعرے پر اخلاق کی آزادی کا مرکز بنائیں گے اور بےحدہ اور خرافات قسم کے دوستوں سے اپنے جان کو نجات دلائیں گے. جو اسلام کا اصل خطرہ ہے اس کی جانب متوجہ ہوں گے, اور اس کے بعد وہ آخری دنیا یہ تو آپ نے بار بار سنا, اور اس چیز کو جان لیں گے تو اگر کہنا کامیاب ہو رہے تو نہ سیا باقی رہیں گے اور نہ سمجھے. دیکھیے اس میں کچھ ایسی نازک چیزیں ہیں جس کو آپ سمجھ چکے ہوں گے, تو جس کی وجہ سے ان چیزوں کو میں نے اپنے الفاظ میں بیان کرنا مناسب نہیں سمجھا. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہمارے بزرگوں جن چیزوں کو اس لیے معاشرے میں باقی رکھا کہ اسی بہانے سے لوگ اپنی جانب آئیں اور پھر ہم ان کی زمین اور دینی تربیت کر کے ان کا صحیح مسلمان بنا, ہمارا معاشرہ وہیں پر ہوتا رہا جس کے نتیجے میں یہ بے شمار خرابیاں ہو گئی. ہم ان خرابیوں سے نجات پانے کے لیے اور ان کے اس فرمان پر عمل کرنے کے لیے کہ جب معصوم نے یہ کہا کہ کوئی شخص اتنا ہی بڑا کام کیوں نہ کرے اس کی نیتی قبول نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ خدا رسول کی گواہی نہ دے, ہمارے دوست ہم سے محبت نہ کرے, ہمارے دشمنوں سے بیداری اختیار نہ کرے, اور ہمارے فرزند کا انتظار
تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ نہ کرے. انتظار امام کے لیے سات روایت ہے جس میں یہ جملہ آیا کہ جب تک تمہیں انتظار ظہور کا انتظار تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ نہ کرے. تو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے چار مرحلے میں ہمیں کام کرنا ہوگا. چوتھا مرحلہ تو یہ کہ سارے معاشرے کو دین پہ عمل کروا, اور اس سے پہلے کا تیسرا مرحلہ یہ کہ ان کو بتائیں کہ دین کیا, اور دوسرا مرحلہ اس سے پہلے کا یہ کہ خود دین پہ عمل کرے, اور اس سے پہلے کا سب سے پہلا مرحلہ یہ کہ خود ہم کو پتا ہو کہ دین کیا, ہمیں معلوم ہو کہ کیا چیز اہم ہے اور کیا نا اہم. ایسا نہ ہو کہ خرافات اصول بن جائے اور اصول دین خرافات میں تبدیل ہو جائے. اسی اعتبار سے آج کے دن میں یہ حدیث بار بار پڑھتا ہوں, جائے لوگ کہتے رہے تو اتنا آپ نے سنا دیا ہے کہ لفظ بہت یاد ہو گئی, تب تک اس حدیث کو سنایا جائے گا جب تک اس حدیث کو لوگ ادا نہیں کریں گے. تو حرام و حلال اور مسائل دین کا حاصل کرنا ہر ایک پر اس لیے واجب ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد ہر وہ نوجوان مرد ہو یا عورت قتل کر دیا جائے گا جو 20 سال کا ہو گیا حرام و حلال سے آزاد نہیں. اچھا ضمنی طور پر میں ایک بات بیان کر کے آپ کے اپنے موضوع پر آتا ہوں. حرام و حلال سے آگاہی یہ پہلا مرحلہ ہے, صرف امام زمانہ کے ظہور کے بعد نہیں بلکہ غیبت میں معصوم کی حدیث آئی کہ ہمیں تقوی کے ساتھ انتظار کرنا. تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی کوئی لمبی طور چیز نہیں, تقوی دو جملے, تمام واجبات پر عمل کرو, تمام حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے, یہ ہے تقوی. اور تقوی میں کچھ نہیں, ہر واجب پر عمل, ہر حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ, یہ ہے تقوی. تقوی آئے گا تو پھر امام قائل ہے کہ تقوی کے ساتھ انتظار ہوگا. تو غیبت میں بھی انتظار کے ساتھ تقوی, اور تقوی کا نام ہے تمام واجبات پر عمل اور تمام حرام سے اپنے آپ کو بچانے کا. اس لیے تقوی کا آغاز عمل سے نہیں ہوتا, تقوی کا آغاز علم سے ہوتا ہے, معلومات سے. تو پہلے ہم کو یہ پتا ہے کہ حرام کیا ہے, واجبات کیا ہیں, اس کے بعد ان کی پابندی کریں گے تو تقوی آئے گا. تقوی آئے گا تو پھر انتظار ہمارا صحیح انتظار ہوگا. غیبت میں بھی ہم کامیاب ہیں, ظہور میں بھی ہم کامیاب ہیں. اب واجبات حرام, تمام واجبات حرام کو جاننا یہ بظاہر بڑا مشکل کام لگتا ہے, مگر ناممکن تو نہیں ہو جانا, اس کا حکم بھی نہیں ملتا. کتنا واجبات حرام ہے اسلام میں؟ شیخ فضل عاملی نے اپنی کتاب میں لکھا سب کو جمع کرنے کے بعد کہ میں نے جتنا دیکھا 1535 واجبات اسلام کے مجھے ملے, 1535 واجبات, اور اس کو انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا. اور 1448 یعنی 1448 حرام ہیں اسلام کے اندر, 1535 واجبات ہیں, 1448 حرام, یعنی تقریباً یہ 3000 میں مسئلے جو ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب یہ معلوم ہوں تو اس کے بعد پھر ان پر عمل کرنے کا مرحلہ آئے گا جو ہماری دوسری ذمہ داری ہے جو ہم کو تقویٰ ملا تھا, اور اس کے بعد پھر ہمارا انتظار بنے گا. یہ 1535 واجبات اور 1448 محرمات, اتنے ہم تعداد تو نہیں ہے کہ چند ہفتوں میں یا چند برسوں میں ان کو بیان کر دیا جائے. میں نے کتنے بار آپ کو بتایا کہ معاشرے کی آسانی کے لیے میں نے حرام چیزوں کی ایک فہرست بنانا شروع کی جس میں تقریباً 700 حرام ابھی آ سکیں, اور شیخ قرآن عاملی لکھتے ہیں کہ 1448 تقریباً 1450 حرام ہے, اور 1550 کے قریب واجبات. ان سب سے آگے ہی پہلا مرحلہ. خیر یہ مرحلہ تو بہت باندھ کا ہے, اس سے پہلے یہ مرحلہ آتا کہ کم سے کم ہم گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو واپس کریں. اس لیے کہ گناہان کبیرہ کا علم رکھنا تو ہر ایک کے واجب تو سب ہے, لیکن یہ زیادہ اہم واجب, کیونکہ گناہان کبیرہ سے بچنا اسلام میں کس اعتبار سے بھی ضروری. تو بار بلکہ اکثر گناہ کبیرہ ایسے کہ اگر کوئی آدمی ان کو گناہ نہ سمجھے تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا, یعنی ضروریات کا منکر بن جاتا. تو اب یہ گفتگو کن مرحلے میں ہوگی, پہلے گناہان کبیرہ کا تذکرہ, اس کے بعد پھر گناہان صغیرہ کو سمجھنا, اور اس کے بعد واجبات کو سمجھنا. اس سمسٹر میں نہ اتنی گنجائش تھی نہ اس کی اتنی ضرورت تھی, مگر یہ خیال کرتے ہوئے کہ آج جب ولادت ایمان کی تاریخ ہے اور کی بنیاد پر، تو اس اعتبار سے ہم سارے قرآن نہیں یاد کر سکتے، تو کم سے کم گواہان کبیرہ کا تذکرہ تو ہمارے سامنے آ جائے۔ تو مجھے یہ نہ معلوم ہے کہ میں نے آج سے 4.5 سال پہلے تاج کمیٹی کی ایک گفتگو میں گواہان کبیرہ کے عنوان پہ ایک فہرست بیان کی، مگر اس میں اور آج کی گفتگو میں فرق ہے، وہ جو فہرست تھی وہ بھی مکمل نہیں، اس میں تقریباً 52 گواہان کبیرہ تھے اور آج کے دن 100 گواہان کبیرہ کا تذکرہ ہو رہا، یعنی وہ تو تھی فہرست صرف ان گناہوں کی کہ جن کا گناہ کبیرہ ہونا بالکل یقینی، اور بعض ایسے گناہ ہیں کہ جس کے بارے میں یہ احتمال ہے کہ شاید یہ کبیرہ ہے شاید یہ صغیرہ، تو یہ سارے گناہ کہ جن کے یقینی طور پر کبیرہ مانا گیا اور وہ گناہ کہ جن کے بارے میں زیادہ انسان اس بات کا ہے کہ وہ کبیرہ ہوں گے لیکن کچھ رما نے ان کا کبیرہ بھی مانا، یہ مل کے 100 قرار پاتے ہیں، پورا 100 کاغذ بنتا، یہ آج کی تقریر میں آپ سن لیں، باقی ان شاء اللہ آئندہ سمسٹر تک میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ حرام اور واجبات تقریباً 3000 یہ کسی طریقے سے جمع ہو جائیں تاکہ ایک ساتھ انہیں تقسیم کرا دیا جائے اور اس تقریروں کے اندر بھی اس کی وضاحت کر دی جائے۔ تو آج کی ہمارے گفتگو کا عنوان گناہ کبیرہ ہوا، اس اعتبار سے کہ ان کو جاننا تقوی کا پہلا مرحلہ ہے، یہ تقوی انتظار کا مرحلہ ہے، انتظار امام زمانہ کو خوش کرنے کا مرحلہ، اور یہ تقریر تعلق کمیٹی کی تقریر سے بالکل علاحدہ ہے، تقریباً اس کی ڈبل گفتگو آج ہو رہی، یہ بار بار مجھے اس لیے کہنا پڑتا کہ بعض حضرات وہاں کی تقریریں بھی سن چکے ہوتے ہیں، میں نے اب تک کوشش کی کہ پچھلے اور اس سیمسٹر میں کوئی ایجوکیشن میں تکرار نہ آنے کا، اور آج بھی اس کا خیال رکھا جائے گا۔ اب جو گناہان کبیرہ یقینی، جو بالکل یقینی گناہان کبیرہ ہے، وہ بیاسی جن کے بارے میں 100% یقین ہے کہ یہ گناہ کبیرہ، جس میں سے 52 تاج کمیٹی میں آئے تھے، 30 اس کے علاوہ، وہاں بھی میں نے آغاز خود کا جملہ دہرایا تھا کہ 52 کے بعد آغاز خود نے لکھا تھا اس کے علاوہ تقسیمی کتابوں میں فہرست ملے گی۔ تو بہرحال آج مکمل گواہ سے گناہان کبیرہ ہے، اور ان کو اگر آج آپ سن ہیں اس کے بعد اس ہفتے کے مزید کسی درس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سوائے تاج کمیٹی والے درس کی۔ خیر اب دیکھیں کہ کون سے گناہان کبیرہ، ان گناہان کبیرہ کو ہم اپنی آسانی کے لیے کچھ حصے میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی کچھ گناہان کبیرہ ایسے ہیں جن کا تعلق براہ راست خدا سے، کچھ گناہ کبیرہ کا تعلق انسانوں کے حق سے، کچھ گناہان کبیرہ کا تعلق ذاتی خرابیوں سے، کچھ کا تعلق عورت اور مرد کے رشتے کی خرابیوں سے، کچھ کا تعلق واجبات کی خرابیوں سے، یہ الگ الگ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے تو ان کا سمجھنا اور یاد کرنا آسان ہوتا۔ وہ گناہ کبیرہ اگر تو ہر گناہ خدا کی بار جا کر جو، لیکن جس کا تعلق براہ راست پروردگار عالم کے عقیدے یا اس کی شریعت سے، ان کو ہم تقریباً 9 سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا شرک، شرک کی کئی قسمیں ہیں، تو تفصیل میں میں جاؤں گا تو آپ کی ساری گفتگو اسی میں رکھ جائیں۔ شرک اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، یا اللہ کے اعمال میں افعال میں کسی اور کو شریک سمجھنا، اور بالکل اس انداز سے جس انداز سے گائی کی گفتگو آپ نے سنی، مستقلاً اس کو کہنا کہ وہ بھی اپنی جگہ اتنی طاقت رکھتا ہے، یا یہ کہنا کہ آدھی طاقت اس کی ہے آدھی طاقت اللہ کی، چاہے ذات میں ہو چاہے اتفاق میں ہو چاہے افعال میں ہو چاہے عبادات میں ہو، خیر اس تفصیل کی ضرورت فی الحال نہیں۔ نمبر ایک شرک، نمبر دو مایوسی یا نا امیدی، خدا سے رحمت سے محروم ہو جانا، گناہ کبیرہ بڑے سے بڑا گناہ کرنے والا، بدترین سے بدترین گناہ گار، اگر کبھی مایوس ہو جاتا خدا معلوم میں نے اتنے گناہ کیے ہیں بخشا جاؤں گا یا نہیں، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، بلکہ بڑے قبائل گناہ کبیرہ یعنی سب سے بڑا ہے شرک کے بعد۔ نمبر تین عذاب خدا سے محفوظ رہنے کا اطمینان، یہ اطمینان کے عذاب تو ہم پہ آ ہی نہیں سکتا، ہم مثلا مومن ہیں یا سید ہیں یا عالم ہیں یا متقی، ہم پہ تو عذاب آ ہی نہیں سکتا، یہ جو اطمینان ہے عذاب خدا سے محفوظ رہنے کا، یہ خود گناہ کبیرہ ہے، اور جیسا آپ نے دیکھا یہ نماز یہ شراب یہ قتل یہ زنا سب بات کی چیزیں، یہ گناہ کبیرہ تیسرے نمبر کا ہے، بدترین گناہوں میں سے ایک۔ چوتھا گناہ ہے کبیرہ وہ ہے ریا، یعنی عبادت کی جائے دنیا دکھانے کے خاطر، خدا کے لیے جو عمل کرنا ہے وہ دنیا دکھانے کے خاطر کرے، گناہ ہے کبیرہ کہ آپ کے نماز اللہ کے لیے پڑھنا ہے مگر آپ دونوں کی خاطر پڑھ رہے ہیں، ریا. نمبر پانچ بدعت، اتنے سمجھتے کہ سب سے پہلے تک ایک بدعت کے عنوان پر ہوئی تھی، اور مزید اس کی تشریح شاید آئندہ سیمسٹر میں ہو جائے گا کاغذ کمیٹی کے درس میں، وہاں کا کاغذ کمیٹی کے عنوان کے بارے میں آپ کو گناہ نے کبیرہ ان میں سے کچھ چیزوں کی وجہ آئندہ سال ہوگی. تو پانچواں گناہ ہے کبیرہ بدعت، یعنی دین میں کچھ داخل کرنا یا دین سے کچھ نکالنا، بدعت دین میں کوئی چیز داخل کر دے، یا جو بھی آپ نے دیکھا کہ جانوروں کا احترام گرجنا کے نام سے دین میں داخل کر دیں یا دین سے کچھ نکال دیں، یہ ہے بدعت. یہ بھی گناہ ہے کبیرہ میں سے ایک. دین خدا میں تو سروس کا نبی اور امام کو بھی نہیں ہوتا اتجائے کے ایک عام انسان، نبی اور امام بھی شریعت کو بتانے والے ہیں بنانے والے نہیں. بہرحال پانچواں گناہ ہے کبیرہ ہے بدعت، سزا گناہ ہے کبیرہ ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، رب کا لفظ ہے الحکم غیر ما انزل الیہ، یعنی حکم خدا کے علاوہ اور کسی حکم کو ماننا. مثلا دو آدمیوں میں اختلاف ہوا، اس کا ایک ہر شریعت میں ہوگا، ہم نے کہا نہیں ہم تو کورٹ میں جائیں گے. آج کل طلاق کے مسئلے میں کورٹ جانا تو کون سی چیز بند کر گیا، یہ ہے غیر ما انزل اللہ، جو اللہ نے حکم حاضر کیا ہے اس سے ہٹ کر کسی اور حکم سے اپنا فیصلہ کرانا. انداز میں خاصے کر بھی رہتے تھے شاید آج بھی انگریزوں کے زمانے کا قانون تھا کہ جب کوئی انسان مثلاً جائیداد کی یا میراث کے جھگڑے میں عدالت میں جاتا ہے تو عدالت کا سوال اس پہ یہ کرتی ہے کہ تم شریعت محمدی کے مطابق فیصلہ چاہتے ہو یا انگریزی قانون کے مطابق. سوال سوال یہ ہوتا تھا اس سوال سے جب اس مقدمے کے گھر میں استعمال شروع کرتا تھا. یہ سزا گنا ہوتا گیا ہے کہ اللہ کے حکم کے علاوہ اور کسی حکم کو ماننا، مجبوری کے طور پر. اگر ایک مجبوری تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ شریعت پر ہو، سامنے والے پارٹی تیار نہیں ہو رہی تو خیر اس میں تو اب ہم کو فی الحال نہیں یا اللہ نے ہم کو اجازت دی، لیکن اگر دونوں صاحبان ایمان ہے اور ہم گئے اس کو فورس کریں تو شاید مان ملے ہماری بات، تو اس میں تو واجب ہے کہ آج کل انسان آپ کی مشرائی کے ذریعے سے فیصلہ کرایا جائے، شریعت رسول شریعت اسلام کے ذریعے فیصلہ ہو اور کسی قانون کے ذریعے فیصلہ نہ ہو. جیسا میں نے کہا طلاق ہے، میراث ہے، جائیداد کے جھگڑے ہیں، دکان کے جھگڑے ہیں، مکان کے جھگڑے ہیں، بڑے آرام سے لوگ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، مجبوری میں جائیں گے دوسری بات کرنا خیر اسے بھی ایک گناہ خود بھی ایک حرام تھا، بلکہ گناہانے کبیرہ میں سے ایک. ساتواں گناہ ہے کبیرہ راہ خدا کو بند کرنا، یہ بھی ہمارے موجودہ معاشرے میں بڑا اہم. تو جہاں لوگ خود تو دین سے کیا عمل کریں، دوسروں کو ہم کے عمل کرنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو راہ خدا کو بند کرنا کسی کے جملے قرآن میں بھی ہے الذین میں سب دونوں کبیلا اللہ، جو لوگ قبیلہ سبا میں سب رکاوٹ ڈالتے ہیں. جیسے میں اکثر اس کی مثال دے دیتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں امتحان پڑھ رہے ہیں، والدین کا خبردار تمہیں روزہ نہیں رکھنا ہوگا. سردی کے موسم میں رمضان اور والدین منع کرے، خبردار تمہیں غسل نہیں کرنا، لڑکی پردہ کرے والدین منع کریں گے، بیوی پردہ کرے شوہر منع کرے. مثالیں تو بہت ہی کوئی تقریب تو نہیں آئے گی، صرف تحریر بنانا. تو یہ بھی ایک گناہ ہے کہوں گا کہ ہم دوسرے کے راہ خدا کے عمل کرنے سے روکے. آٹھواں گناہ ہے کبیرہ، اس کے اردو میں کوئی ترجمہ نہیں ہوا ہے اب تک. روایت ہے اردو بادل گزرا، قدرت کے بعد آرامہ بن جانا، یعنی ایسے مقام میں رہنا جہاں دین پہ عمل کرنا مشکل یا ناممکن. نہ صرف یہ کہ یہ حرام ہے بلکہ حرام میں بھی گناہ کبیرہ ہو. لوگ تو بہت کوشش کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں امریکہ کا مطلب گرین کارڈ مل رہا یا ہمیں برطانیہ کی نیشنلٹی مل رہی ہے. اطمینان ہے کہ ہم دین سے ہوا کر لیں گے تو کوئی بات نہیں، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایسے مقام پر رہنا کہ جہاں دین پر عمل کرنا مشکل بنا رہتی وہ خود حرام ہے، اور حرام میں بھی گناہ کبیرہ. گناہ کبیرہ کھانا پینا نہ مل رہا ہے، سبھی چاہے نماز روزے سے کوئی نہیں روک رہا،
کھانا پینا صحیح نہیں مل رہا, نجاست بل نہیں, پردے کا موقع نہیں مل رہا, داغل کٹنے کا موقع نہیں مل رہا, ایسی جگہ پہ رہنا حرام. البتہ اس میں صرف ایک ایکسپشن, اور وہ یہ کہ اگر کہیں دین پر عمل کرنا مشکل نہ, اپنے عزت پر عمل کرنا مشکل, تو وہاں پہ رہنا حرام نہیں. لیکن دیکھیے دو قسم کے مسئلے ہیں, ہم عمل کرنا چاہتے ہیں مثلا تعزیر مسائل پر, اب اس کو روکنے والے جو ہیں یا تو کافروں کے علاقے ہیں, فیمنسٹوں کا علاقہ ہے, عیسائی ہے, یہودی ہے, بے دین, وہاں پہ رہنا حرام اور ہجرت واجب, ہجرت واجب. لیکن بہت چیزیں کہ ہم سعودی عرب میں, تو جہاں پہ ہم کافر والے طریقے پر عمل نہیں کریں گے, لیکن اپنے ہم کو شیعہ بتا دے بھی عمل نہیں کرنے دیا جائے گا, وہاں پہ رہنا حرام نہیں ہے. بلکہ تقیہ رکھا ہے وہاں کے لیے گیا, تقیہ کا فرق ذہن میں رکھیے کہ تقیہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ امریکہ برطانیہ میں رہ کر ان کے طریقے پہ عمل کریں اور کہیں کہ تقیہ, وہاں سے ہجرت واجب, وہاں سے ذہن کا مسئلہ ہو تو تقیہ. لیکن اگر ہم دشمنانے والے ایسے ماحول میں رہے ہیں جبکہ وہاں سے ہجرت بھی کر سکتے ہیں, تو وہ ہم کو معافی دی گئی کہ تقیہ کرتے نہیں ہے, وہاں سے ہجرت واجب نہیں. تو یہ آتما جو ہے قبیلہ ہے تو عرب بادل ہجرا, ایسے مقام پر رہنا جہاں اپنے دین پہ عمل کرنا مشکل یا ناممکن ہو رہا, یہ گناہ ہے قبیلہ. اور اس کا حل کیا ہے؟ قدرت فوراً وہاں سے مائگریٹ کر جاؤ. نوا گناہ ہے قبیلہ ہے کفران نعمت, خدا کی کسی نعمت کو ٹھکرا دینا, اس کا کفران کر دینا. جیسا اکثر ایسا ہوتا کہ ایک آدمی کو مثلا مثال تو بالکل غلط ہے لیکن سمجھانے کے لیے, کہ اس کا ایک بار نکل آیا سب کے لاکھ 100 روپئے کا نکلا, تو یہ کیا نکلا تھا سب میں دینا تھا تو کم سے کم لاکھ والا کا انعام دیتا ہی اس نے کیا دے دیا ہمیں, یا غور کیجیے کہ اس نے کورٹ کے قرآن دازی میں حصہ لیا, سمجھ رہا تھا اچھا سے ملے گا لیکن جو خراب سے ملا اس کے ساتھ, تو یہ کیا دیا سب نے, اس سے تو ہمیں نہ بہتر کوئی بھی نعمت خدا کو ملے اور اس کا استعداد کرے, اس پہ حق کرے, اس کا کفران کر, اسے اپنے سمجھ, خدا کی نعمتوں کو اپنے سمجھنا بھی اس کا کفران کرنا, یہ بھی گناہ ہے کبیرہ ہے. تو ایک اس کے بعد دسواں گناہ ہے کبیرہ آتا ہے جن کا تعلق انسانوں کے حقوق سے ہو جاتا ہے, قتل, قتل خدے گناہ ہے کبیرہ. شاید اسی میں ابھی کرتا ہوں سب پرسوں میری گفتگو ہو جائے تعلق کے دن دوسرے بار میں مسئلہ قتل محترم میں اسلام میں پچھلی دفعہ ہو گیا تھا پچھلے سیمسٹر, تو ایک ہو کے جس کی جان کا احترام ہے ایک ہو کے احترام نہ. اچھا قتل میں تین چیزیں ایسے آتی, انسان کا قتل, خود اپنا قتل, یہ بھی گناہ ہے کبیرہ, قتل کے بارے میں آپ جس سے ہم خود کچھ ہی کہتے, اور قتل میں آ جاتا ہے بس ہم ان کا گناہ دینا, تو دراصل وہ بھی قتل میں آ گیا, اس کا رقص نہ بتایا جائے گا اسلام. گناہ ہے کبیرہ قتل, چاہے کسی غیر کو قتل کرے, اپنے کو قتل کرے, ماں کے پیٹ میں موجود بچے کا قتل کرے, یہ سب گناہ ہے کبیرہ. اور بچہ بھی چاہے 9 مہینے کا ہے یا 4 مہینے کا ہے, 2 مہینے کا ہے, 1 ہفتے کا ہے, 1 دن کا ہے, 1 گھنٹے, باہر قتل کے اندر یہ سب آ گئے, یہ بھی گناہ ہے کبیرہ میں سے گناہ. اس کے بعد جائیداد گناہ ہے کبیرہ ہے والدین کو اذیت دینا, ان یہ تقریب اس کے اوپر ہو گئی تھی پچھلے سیمسٹر میں, تو حرج کے موقع کے علاوہ باقی ہر جگہ پہ والدین کو اذیت دینا حرام. 12 گناہ کبیرہ ہے سب کو رحم, رشتے داروں سے تعلقات کاٹ لینا, یہ بھی گناہ ہے کبیرہ میں سے ایک ہے. اور 12 گناہ کبیرہ سب کو رحم, رشتے داروں سے اپنے تعلقات کو کاٹ لینا, چاہے رشتے دار کتنے ہی بدتر کیوں نہ ہو, مگر ان سے تعلقات توڑ لیے گئے تو گناہ کبیرہ کا آزاد ملتا ہے انسان. اس کے بعد 13 گناہ کبیرہ, پاک دامن عورت پہ الزام لگانا, تو پاک دامن عورت پہ سیل حرام کی زنا کی تہمت لگانا اور الزام لگانا, گناہ ہے کبیرہ میں سے بھی 70 گناہوں میں شامل, جسے ہماری دینی اصطلاح میں اور قرآن کے الفاظ میں قبض فل محسنہ کہا جاتا ہے, یعنی محسنہ پاک دامن عورت, اس کو بہتان میں الزام لگانا. اس میں فرق نہیں پڑتا چاہے تو غیر لگائے یا تصور لگائے, اس کے لیے بھی حرام, یا اکثر شوہروں کی عادت ہوتی تو بس یہ دماغ کر رہی ہے کہ بے پردہ گھر سے باہر جاتی,
میری ایک گناہ کا نبی ہے کہ وہ بہت سب رشتے داروں کے ہر شہر کی دعوت کے بغیر چلی جاتی. وہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ گناہ گار مگر شہر اس کو الزام لگا دے گا, یہ خود شہر کو گناہ گار کرے گا. اگر شہر مظلوم تھا تو بیوی نے اس کا حق تو لیکن ہم کو غالب ہو جائے گا اور گناہ گار بنے گا, بلکہ گناہ کبیرا کا مرتکب قرار پائے گا. جبکہ بیوی کا گھر سے نکلنا بغیر اجازت شوہر وہ کبیرا گناہ نہیں ہے, صغیرا گناہ. مگر شوہر کو بھی الزام لگا دینا کبیرا گناہ بن گیا تھا. تو بہرحال پہلا گناہ ہے کبیرا, چودہ گناہ ہے کبیرا ہمارے سامنے آتا ہے. جب اس کی بات ہوئی تو چودہ اس کا متعلق ہی بتا دیں بہتان. بہتان بہتان اور بد گناہ میں اسی چیز کی دو شکلیں ہیں. یہ بھی گناہ کبیرا میں سے ایک اور بدترین گناہ ہے. پہلا بتا پاک کرنے میں عورت پر گناہ کا الزام لگا, وہ تو خصوصی قرآن نے تذکرہ کیا. بہتر کسی کے خاندان میں کوئی عیب نکال دینا جو اس میں نہیں, اتحاد اور بہتان اگر اس کی مزید تشریح کرنا بیکار ہے. جو واضح بات ہے کوئی بھی ایسا الزام لگانا, کوئی بھی ایسا عیب اس کو منسوخ کرنا جو اس میں نہیں پایا جاتا ہے بہتر. اور سورے دن بدگمان اس میں اگر بہتان ہوتا ہے تو آدمی بدگمان ہو جاتا ہے دوسروں کے بارے میں. اس کے بعد گناہ کبیرہ میں آتا ہے فتنہ. فتنہ جو پندرواں گناہ کبیرہ فتنہ یعنی معاشرے میں فساد برپا کرنا, فتنہ فساد جھگڑا کرانا جنگ کرانا معاشرے کو خراب کرنا, یہ پندرواں گناہ کبیرہ ہے فتنہ. تو حقوق الناس کے سلسلے میں فصل, والدین کا مسئلہ, رشتہ داروں کا مسئلہ, خاندان عورتوں کا مسئلہ, بہتان کا مسئلہ اور فتنہ, یہ پندرواں گناہ کبیرہ ہو گئے. سولہ گناہ کبیرہ آتا ہے, سولہ اور سترواں تو خیر بہت آسان آسان ان معنی میں جس کی تشریح کی ضرورت نہیں. سولہ گناہ کبیرہ آتا ہے غیبت, کسی کے عیب کو ظاہر کرنا جو اس میں پایا جاتا. اور سترواں گناہ کبیرہ ہے سگن خوری. سگن خوری نمینا ویل حمل نمازا غیبت اور سگن خوری میں سر بہت ہے. غیبت کس چیز کا نام ہے کہ انسان کسی کا عیب عیب بیان کرتا گھوڑے ناچرے. اور تغرخوری میں کہتے ہیں کہ دو آدمیوں کو لڑانے کے لیے ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کرنا, یہ ہے گناہ کبیرہ. غیبت بھی ایک گناہ کبیرہ. شاید تغرخوری کا گناہ تھوڑا زیادہ ہے غیبت کے مقابلے. یہ سترواں گناہ کبیرہ. اور اٹھارہواں گناہ کبیرہ ہے حسد, اسی مومن سے حسد رکھنا. یہ بھی گناہ کبیرہ ہے, بدترین گناہوں میں سے ایک حسد. اس کے بعد انیسواں گناہ کبیرہ جو ہمارے سامنے آتا وہ ہے بغیر مجبوری کے کسی کا حق دبا لینا. اس میں بہت سی چیزیں آ گئی, حق کا گناہ جس میں آ گیا, قرضہ واپس نہ کرنے کا گناہ جس میں آ گیا بغیر مجبوری کے. جس کا جو حق آپ کے اوپر ہے آپ کو دینا ہے آپ کو ادا کرنا وہ سب اس میں آ گئے. ایگریمنٹ کی پابندی نہ کرنا, وقت پہ کرایہ نہ دینا, بسوں میں یا اس کے اندر جو آپ کا حق ہے جو بسائے کا حق ہے اسے ادا نہ کرنا, قرضہ واپس نہ کرنا, کاروبار میں جو وعدہ ہو گیا اس وعدے کے خلاف ورزی کرنا. البتہ یہ اس وقت بات کر رہی ہوں میں, جو بات کر رہے ہیں جو مانو حق ہوتے ہیں مانو حق بغیر کسی مجبوری کے نہ دینا. مجبوری ہو تو دوسری بات ہے تو مسئلہ اسلام میں اور یہ نیچوا گنا ہے کبیرہ. اس کے بعد ہمارے سامنے دوسرا گنا ہے کبیرہ آتا اور وہ ہے دھوکا دینا, فراڈ کرنا, مکر اور دھوکا. جو بات بالکل بازی ہے اس کی کیا تشریح کی جائے. کسی سے کوئی فراڈ کرنا تو دھوکا دینا گناہانے کبیرہ وسیع گناہ. تو بعض باتیں آپ کو بہت عام لگیں لیکن بہرحال عام ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی اہمیت کا نظر انداز کیا جائے. گناہانے کبیرہ میں تیسرا گناہ آتا ہے جادو کرنا یا کرانا. دیکھیے کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے, اس کا خاص طور پر اسلام اس کی خصوصیت کی نظر سے الگ طریقے سے بیان کیا. یہ گناہانے کبیرہ میں گناہ آتا ہے جادو کرانا. تو تیسرا گناہ کبیرہ ہے جادو کرنا یا جادو کرانا. اس کے بعد بائیسواں گناہ آتا ہے مسلمانوں سے جنگ کرنا، مسلمانوں سے جنگ کرنا گناہوں میں کبیرہ ہے گناہ، یہ بھی مسلمانوں سے انسان جنگ کرے یہ بھی ایک گناہ. اس گناہ کے بعد جس گناہ کا اب یہ ہے عدد نمبر تمام اس کے ہے ساتھ ساتھ اس کو چلانا کہ کون سے نمبر کا گناہ ہے کبیرہ. اب تو فائدے سنتے جائیے جو لکھ رہے ہیں ان کے پاس تو نمبر ہے ہی، اور جو نہیں لکھ رہے ہیں تو اگر ان کا حافظہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کا باتیں یاد رکھ سکتے ہیں سننے سے تو نمبر کی ان کی ضرورت ہے نہیں. تو خیر جناح نے کبیرہ میں جو ایک کا تذکرہ ہو گیا کہ جنگ کرنا دشمنا مسلمانوں سے جنگ کرنا. اس کے بعد جناح کبیرہ میں آتا ہے مومن سے دشمنی کرنا. اب یہ نو مسلسل حق ہیں جن کا تعلق مومنوں سے، مومن سے دشمنی کرنا جس میں لفظ مومن بار بار آئے گا، مومن سے دشمنی کرنا. اس کے بعد آیا مومن سے دشمنی کرنے کے مسئلے کے بعد آیا مومن کا مذاق اڑانا، مومن کا مذاق اڑانا. جو مذاق اڑایا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس میں دونوں قسم کے مذاق آ جاتے ہیں، بعض مذاق تو پیچھے ہوتے ہیں مذاق آیا جا رہا ہے اس کی شکل کا صورت کا انداز، بعض مذاق سامنے ہوتے ہیں. تو اس آدمی کا شادی کرو گے تھوڑا لڑکی تم سے شادی کرنے کے تیار، دیکھو تمہیں شادی کا مذاق کبھی نوکری کا مذاق کبھی دعوت کا مذاق، تمہاری خراب ہونا تمہاری دعوت میں تم نہیں ہے، کسی کی سادگی سے یا پروپن سے یا معصومیت سے نہ جائے پیدا اٹھا کے اس کا مذاق اڑانا. میری بہانے تبھیوں سے جہاں جو ہمارے نزدیک خالی ایک ایکٹیویٹی بنتی ہے، جو ہمارے نزدیک خالی وقت گزارنے کا ایک چھوٹا ذریعہ بنتا، مگر یہ مومن کی آبرو ختم کرنا ہے گناہان تبیرہ میں سے ایک. اچھا اب گناہان تبیرہ میں اس کے بعد مومن کو تانا دینا. یہ جو سات آٹھ نو چیزیں سب کا تعلق مومن سے ہے، مومن کو تانا دینا، تانا دینا مومن کو. جو بھی یہ تانے اکثر خاندانوں میں اور رشتے داروں میں دیے جاتے ہیں، احسان کر کے احسان بتایا جاتا ہے، وہ سب اس میں آ گیا. مومن کو تانا دینا، مومن کو گالی دینا، یہ بھی ایک گناہ ہے کبیرہ. مومن کو مذاق کرانا، مومن کو تانا دینا، مومن کو گالی دینا، چار اور پانچ آپ کو حجے پر لگے گا یعنی اس میں صحیح. جو مومن کے خاص نو حقوق آٹھ حقوق، مومن کی توہین کرنا اور مومن کو ذلیل کرنا، ایک ہے انسلٹ کرنا اور ایک ہے مومن کو ذلیل کرنا. بس تھوڑا سا فرق ہے ان کے اندر، ذلیل کرنا ذرا چھوٹی خرابی ہے، توہین کرنا اس سے بڑی خرابی ہے. بہرحال اس کی تفصیل میں اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، جب کبھی تفصیلی گفتگو کا موقع ہوگا تو میں اس کو بیان کر دوں گا. مومن کی حج کرنا یعنی حج ہے جن بھاؤ مسلم اسلام کے گناہوں میں سے گناہ، حج کرنا اور اس کے لیے آپ نے آج تک دیکھا ہوگا کہ مثلا جتنے مسئلے کے خاتے میں ہوتے ہیں یا اسٹیج کے جو آج کل مسئلے کرتے بھانتے کر رہے ہیں اور اس طریقے سے کبھی کسی کا نام لے کر کبھی کسی کا اشارہ کرتے ہوئے اس کی جانب استحاد کی جاتی یا مزاحیہ شاعر کسی کے نظر لکھتے ہیں تو یہ اس حد تک تو صحیح ہے کہ جہاں پر صاحبان ایمان کا اس میں دخل نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی مومن آ گئے تو جگر مومن اور اس کی ہم نے حج شروع کر دی، ایک ہاکی کا پریڑ مومن اور اس کی حج ہم نے شروع کر دی تو گناہ نے کبیرہ میں سے گناہ. اسی طریقے سے مومن کے سلسلے میں مومن کو ملامت کرنا یعنی مومن کو سرزنش کرنا، دوسروں کے سامنے مومن کو کسی غلطی پر توڑ دینا، نقطہ کیوں نہیں کرنا، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، ہم نے کوئی ماری غلط کی، وہ غلط نہ پھیلا. اس کے اندر بھی تھوڑا سا اشارہ آیا تھا کہ ہم نے دل مارو کس طرح کرنا یہ طریقہ حرام بن گیا. مومن کو اس کی غلطی پہ سب کے سامنے پہنچ دینا، مقصد یہ نہیں کرنا اور اس کی غلطی میں ظاہر کر دینا، اسے سرزنش کرنا، اسے ملامت کرنا شروع کرنا سب کے سامنے. اور آخری چیز مومن کو عزیزت دینا، ہمیں ضرورت ہمارے عزیزت دینا، کوئی ایسا کام جو مومن کے لیے بارش کا عزیزت ہے جس سے مومن تکلیف محسوس کرے، یہی دن آنے کا برا نئے تھے. اب مسلسل دیکھیے کہ نو چیزیں ہمیں یہاں کی اور ایک مومن سے دشمنی کرنا، مسلسل ان کا تعلق صاحبان ایمان سے. اچھا گناہ کبیرہ میں اس کے بعد آتا ہے امتی کو تکلیف پہنچانا. بارہ نفے کی اس کی وعدے کی تھی لیکن پھر بھی بیان کرنا ضروری کہ پڑوسی کو تکلیف پہنچانا یہ بھی گناہ ہے کبیرہ ہے سید گناہ. اور اس کے بعد کا گناہ ہے کبیرہ ہے یعنی بے علم زند بھائی انسان کسی سے بے سلے بنا کے ملے سامنے کچھ کے پیچھے کچھ. یہ توہین و تدبیر سے ہے سر پھر اس طرح کے اس کے سامنے آئے تو بس وعدہ کر رہے ہیں بہ محبت کر رہے ہیں جان نثار کیے جا رہے ہیں. اب ان گناہان کبیرہ کے بعد جن کا تعلق صاحبان ایمان سے زیادہ تھا ان گناہان کبیرہ کے بعد آتے ہیں جو واجبات سے یعنی عبادات سے متعلق گناہان کبیرہ. وہ تو بہت ہی جلدی جلدی بیان ہو جائیں گے. ترک نماز, نماز چھوڑ دینا گناہ کبیرہ. واجب زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا. اب اس میں جو واجبات ہیں جو عبادتیں ہیں ہماری فقہ میں اس میں سے آپ کو بہت سی اس فہرست میں نظر نہیں آئیں. جو اس فہرست میں نظر نہ آئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسلام میں گناہ نہیں بلکہ وہ گناہ صغیرہ. یہ اس وقت کبیرہ اور صغیرہ کا فرق واضح کیا جا رہا. ایسا نہ ہو کہ مثلا آپ کو اس میں خمس کا نام نظر نہ آئے تو آپ کہیں کہ وہ تو پھر ہی نہیں گناہ. نہیں, گناہ کبیرہ نہیں, گناہ ہونے سے کوئی انکار نہیں کر رہا. تو اس میں واجبات کے سلسلے میں دوسرا گناہ کبیرہ ہو گیا زکات واجب کا روکنا. تیسرا ہے حج کو انجام نہ دینا, حج نہ کرنا, تاریخ حج. یہ بھی گناہان کبیرہ میں سے ایک بڑا گناہ ہے کہ جس کے لیے قرآن نے لفظ کافر استعمال کیا. خیر یہ ایک بڑا مسئلہ ہوگا, اس کی تشریح میں اگر ہم چلے گئے. اس کے بعد میدان جہاد سے فرار کرنا. جہاد جو فروع دین ہم چھ یاد کرتے ہیں اس میں سے چار یہ ہو گئے. میدان جہاد سے فرار اختیار کرنا, جہاد سے فرار اختیار کرنا, یہ بھی گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ. اچھا, جہاد کے مسئلے کے بعد آتا ہے اس کو کیسے واضح کیا جائے. حرام مہینوں میں جنگ کرنا, جو جنگ ہمارے اختیار میں ہو, یعنی ہم کو جنگ کرنا ہے, واجب ہو گئے ہم پر کسی بھی اعتبار سے جنگ کرنا, لیکن اس کا شروع کرنا ہمارے اختیار میں, تو اس میں یہ حرام ہے کہ جو احترام والے مہینے رجب کا اور شعبان کا اور ذوالحج کا تین چار مہینے ان میں جنگ کرنا. ہاں اگر کسی نے خود ہم پہ اٹیک کر دیا ہے تو اس میں تو اپنا بچاؤ کرنا واجب, ورنہ قتل کے اندر ہم چلے جائیں گے کیونکہ خودکشی بھی اسلام میں حرام. تو بہرحال اس کی بات الگ, لیکن جہاں اب یہ مسئلہ آج کل کم پیش آتا ہے لیکن گناہان کبیرہ میں یہ شامل. اس کے بعد گناہان کبیرہ کا تعلق, جو چار گناہ کبیرہ مسلسل میں بتا رہا ہوں, اس کا تعلق چار قابل احترام چیزوں کی توہین سے. قرآن کی توہین, کعبے کی توہین, یہ سب گناہان کبیرہ. قرآن کو پھینک دینا معاذ اللہ, یا پٹخ دینا, یا نجس کر دینا, توہین کرنا جان بوجھ کے, توہین ہے قرآن, یہ بھی گناہان کبیرہ میں سے ایک عمل ہے. توہین ہے قرآن, توہین ہے کعبہ, کعبے کی توہین. آج تک ہم پہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ شیعہ حضرات کے یہاں مثلا کعبے میں پیشاب کرنا ثواب کا عمل ہے, لیکن ہمارے یہاں گناہان کبیرہ میں یہ چیز شامل. توہین مساجد, مسجد کی توہین کرنا, یہ بھی گناہان کبیرہ میں سے ایک. اور اس کے بعد تو خود ہی واضح ہو گیا ہوگا, توہین مشاہد یعنی روزوں کی, معصوم کے روزے کی توہین کرنا, امام باڑے نہیں, روزے, معصوم کے روزے, ان کی توہین کرنا, یہ بھی گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ. اور اس کے ساتھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ جہاں روزے کا تذکرہ آتا ہے وہاں خاک شفا خود ہی ہے. تو اگلا گناہ ہے خاک شفا کی توہین کرنا, توہین ہے خاک شفا, یہ بھی اسلام کے گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ, جن کا تعلق, جن کو روایت میں گناہ کبیرہ کہہ کے بیان کیا گیا.
اچھا, اور اس کے بعد جو ایک گناہ کبیرہ آ رہا وہ ذرا سمجھانا پڑے گا. کسی واجب کو خفیف سمجھنے کی وجہ سے ترک کرنا, یعنی کسی واجب کو معمولی سمجھ کے ترک کرنا, یہ ایک اصول ہو گیا. دیکھیے اب اس میں خمس کا نام نہیں آیا تھا اب تک, لیکن اس اصول میں کہ اگر آپ نے خمس کو معمولی سمجھ کے ترک کیا وہ گناہ کبیرہ, اور اگر آپ ان لوگوں میں ہو گئے جیسے ایک گروہ ہے اہمیت خمس کو جانتے ہیں لیکن اس کو ادا کرتے ہوئے کسی وجہ سے گھبرا رہے ہیں یا پریشان ہو رہے ہیں, وہ گناہ صغیرہ. اور خفیف سمجھ کے کہ ارے چھوڑو اس میں کیا رکھا, یہ کیا چیز, کسی بھی واجب کو معمولی یا ہلکا یا لاپرواہی کی وجہ سے چھوڑ دینا وہ پھر گناہ کبیرہ بن جاتا. یہ کچھ ایسے گناہان کبیرہ ہو گئے جن کا تعلق عبادتوں سے ہے. اب آئیے کچھ ایسے گناہ کبیرہ جن کا تعلق انسان کی زندگی کے جنسی معاملات سے, ان میں چھ کا تذکرہ روایات میں کیا جاتا. زنا, زنا یہ بھی ایک گناہ کبیرہ بلکہ اہم ترین گناہوں میں سے ایک زنا. اس کے بعد لواط, اور تیسرا چیز سحق. تین بڑا ہے اور خاص سحق. زنا ہوتا ہے مخالف جنسوں کا ایک دوسرے سے غیر شرعی تعلق. لواط مرد کے مرد سے اور سحق عورت کی عورت سے, تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے اصطلاحات آئی ہیں اسلام میں. تو یہ تین گناہ اس سلسلے میں ہو گئے. نمبر چار استمنا, جو روزے میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ روزہ باطل ہو جاتا ہے, وضاحت کی ضرورت نہیں. اور نمبر پانچ قیادت, وہ لفظ قیادت کی جو اردو میں استعمال ہوتا ہے, فلاں کی قیادت میں ہم نے یہ کیا اور فلاں کی قیادت میں ہم نے یہ کیا, مگر اردو اور عربی میں قیادت کے معنوں میں زمین آسمان کا فرق. فقہ میں جو قیادت ہے اس کا مطلب یہ کہ انسان خود کوئی حرام کام نہ کرے لیکن ایک مرد اور عورت کو حرام کام کے لیے جمع ہونے میں مدد دے, جو ذریعہ بنتے ہیں, واسطہ بنتے ہیں بیچ میں. جو پیشہ ور قسم کے لوگ ہیں ان میں تو دلال ہوتے ہیں, لیکن نہیں اس کی بات نہیں, اس سے بھی زیادہ وسیع لفظ کہ کسی بھی مرد اور عورت کو حرام عمل کے لیے جمع کرنے والے کا نام ہے قائد, قیادت, یہ حرام ہے. اور چھٹا گناہ کبیرہ ہے دیوس ہونا. عربی کے اندر دیوس کوئی گالی نہیں, یہ ایک عام لفظ ہے جو معصوم کی زبان سے آتا, یعنی کسی کا اتنا بے شرم و بے غیرت ہو جانا کہ اس کے گھر کی عورتیں اگر اس کے سامنے بھی پھیلے حرام کریں تو اس پہ کوئی اثر نہ ہو. بے غیرتی اور بے حیائی کا لفظ اس کے لیے آ سکتا تھا, مگر وہ بے غیرتی اور بے حیائی میں بہت سی اور باتیں بھی آ جاتی ہیں جو اسلام میں گناہ صغیرہ یا اسلام میں گناہ ہی نہیں, اس لیے میں نے یہ لفظ دیوس ہونا استعمال کیا کہ یہ فقط اسلامی پہلو کو واضح کر رہا. یہ تو وہ چھ گناہ کبیرہ ہیں کہ جن کا تعلق جنسی معاملات سے. اس کے بعد چھ وہ گناہ کبیرہ آتے ہیں جن کا تعلق انسان کے اپنے ذاتی خرابیوں سے, اگر کہ یہ لفظ اس کے لیے صحیح نہیں, اس میں بھی کچھ حقوق الناس کے مسئلے, خیر اس کو ایک الگ گروپ بنا کے لکھ لیا جائے چھ گناہان کبیرہ کو, بعد میں سوچا جائے کہ یہ کیا. اس میں آتا ہے کبر, غرور, غرور و تکبر. اسلام کے اعتبار سے غرور اور تکبر خود ایک گناہ کبیرہ. اور نمبر دو اس میں آتا ہے جھوٹ. اس کی تشریح میں آئندہ کروں گا جھوٹ کا فقہی مسئلہ, کیونکہ بہت پوچھا گیا ہے اور بہت زیادہ پیش آنے والا. نمبر تین, اچھا یہ جھوٹ جو آیا نمبر دو, جھوٹ ایک ایسا گناہ کبیرہ کہ جس کے تین یا چار حصے کیے گئے, تفصیل آئندہ آئے گی, لیکن بہرحال جھوٹ گناہ کبیرہ ہے, مگر ایک جھوٹ ایسا ہے جو کبیرہ میں بھی سب سے بڑا شرک وغیرہ کے بعد, اور وہ ہے خدا, رسول یا امام پہ جھوٹ باندھنا جس سے رمضان کا روزہ ٹوٹ جاتا. اب وہ الگ سے گناہ کبیرہ نہیں ہے, وہ جھوٹ کسی جھوٹ میں شامل. کہ ایک تو جھوٹ ہے کہ ہم کوئی جھوٹ بولے, ہم عام جھوٹ, اور ایک ہے کہ ہم جھوٹی آیت, جھوٹی روایت, جھوٹی حدیث بنا کے پیش کریں, وہ گناہ کبیرہ میں بھی ذرا سب سے سخت ترین ڈگری والا گناہ. تو غرور, اس کے بعد جھوٹ, اس کے بعد جھوٹی قسم, یہ بھی گناہ کبیرہ ہے جھوٹی قسم کھانا, اور اس کے بعد جھوٹی گواہی, کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینا, یہ بھی گناہ ہے کبیرہ. تو جھوٹ ہو, جھوٹی قسم ہو, جھوٹی گواہی, یہ تین الگ الگ گناہ کبیرہ ہیں, مگر سب کی روٹ یا سب کی بنیاد ایک. اور جب جھوٹی گواہی کی بات آئی تو اس سے ملتا ہوا گواہی کا ایک اور مسئلہ کہ گواہی کا چھپانا. ایک آدمی بیچارہ مظلوم پکڑا گیا ہے, آپ کو معلوم, آپ کورٹ کے چکر میں نہ پڑے, آپ نے گواہی چھپا لی. یا یہ کہ ایک آدمی صحیح پکڑا گیا اور آپ نے گواہی دینے سے انکار کر دیا. لیکن یہ سارا مسئلہ گواہی کا اور جھوٹی گواہی کا اور سچی گواہی کا ہے حاکم شرع کی عدالت میں. پاکستانی کورٹ کا مسئلہ الگ, وہاں پہ یہ گناہ نہیں آتے. وہاں پہ صرف وہ مسئلہ آتا کہ مومن اگر بیچارہ پکڑا جا رہا ہے اس کو بچانے کے لیے ہم گواہی دینے جائیں, وہ ایک مسئلہ ہوگا. اگر ہم گواہی نہ دیں تو گویا مومن کو اذیت دی, ہم نقصان پہنچائے. یہ جو دو گناہ بھی آئے ہیں, جھوٹی گواہی دینا حرام حاکم شرع کی عدالت, سچی گواہی کا چھپانا حرام حاکم شرع کی عدالت, اور اس سلسلے کا چھٹا گناہ ہے وعدہ شکنی, یعنی وعدہ توڑ دینا, وعدہ کر کے وعدے کو پورا نہ کرنا. یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے, کوئی چھوٹا گناہ نہیں. اب اس وعدے میں وعدے بھی آ گئے اور ایگریمنٹس بھی آ گئے, جتنے بھی آپ نے ایگریمنٹ کیے. یاد ہوگا آپ کو کہ اس سے پہلے کی جو میں نے گناہ نے کبیرہ بتایا, اس میں ایک آیا تھا حق کو روک لینا, اور میں نے کہا تھا وہ مالی حق کی بات, اور یہ ہے نفذ عہد, یعنی مالی حق نہیں, جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں اس کی پابندی نہ کرنا, اس کی مطابقت نہ کرنا. مالک مکان دکاندار سے, یا دکاندار مالک کے مکان سے, یا ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر سے ایگریمنٹس کرتے ہیں, حتیٰ یہ کہ نکاح تک میں ایگریمنٹس ہو جاتے ہیں اسلام کے نزدیک. وہ اس وقت تو سب ہاں 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 کر دیا. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت مان لو, بعد میں کون پوچھتا. وہ نفض عہد گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ. اس کے بعد پھر پانچ گناہ آتے ہیں جن کا تعلق ظالموں سے. سب سے پہلا ان پانچ میں سے ظلم. ظلم خود ایک گناہ ہے کبیرہ ہے, کسی پہ ظلم کرنا یہ خود گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ. نمبر دو, ظالم کی مدد کرنا. ہم ظلم نہیں کر رہے ہیں مگر ظالم کی مدد کر رہے ہیں ظلم میں. ظالم کی مدد ظلم میں کرنا. اگر ہم ظلم میں نہیں کسی اور کام میں مدد کر رہے ہیں تو وہ حرام ہو سکتا ہے, لیکن گناہ کبیرہ نہیں. گناہ کبیرہ ہے ظلم میں اس کی مدد کرنا. ظلم کرنا یہ گناہ کبیرہ. ظلم میں مدد کرنا, جیسے ظالم نے کہا اس کے ہاتھ پکڑو اور میں مثلا اس کو مارنا چاہتا ہوں, ہم نے اس کو مارا نہیں اس مظلوم کو, لیکن اس کے ہاتھ پکڑے. یہ ہمارا ہاتھ پکڑنا ظالم کے ظلم میں مدد, اس کے ظلم میں ہم نے اس کی مدد کی. اور ایک یہ ہے کہ نہیں, ظالم نے کہا کہ مثلاً میں پانی پینا چاہتا ہوں, اس وقت وہ ظلم نہیں کر رہا, 24 گھنٹے تو ظالم بھی ظلم نہیں کرتا. ان کاموں میں اس کے لیے کپڑا خرید کے دینا, اس کے لیے سامان لانا, یہ حرام نہیں. ظالم نے کہا کہ مثلا میں اپنی ماں سے ملنے جا رہا ہوں, ٹیکسی لا دو, یہ حرام نہیں. ظالم نے کہا میں فلاں پہ ظلم کرنے جا رہا ہوں, اس کے لیے ٹیکسی لا دو, یہ حرام. تو ظالم کی مدد کرنا ظلم, یہ تیسرا گناہ کبیرہ ہے ظلم سے متعلق. اور چوتھا گناہ کبیرہ ہے ظلم سے متعلق, تیسرا ہے مظلوم کی مدد نہ کرنا. ظالم کی مدد کرنا ہے گناہ کبیرہ ہے, اور مظلوم کی مدد نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ. یہ ایک بات مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اصول فقہ کا سیمسٹر, کہ بعض اوقات جب دو گناہ کبیرہ ٹکراتے ہیں پھر ان کبیرہ میں بھی چھوٹا بڑا دیکھا جاتا. مثلا مظلوم کی مدد چھوڑ دینا یہ گناہ ہے, ادھر خودکشی کے اندر اپنے آپ کو ڈال دینا وہ ایک گناہ. کبھی ایسا ہوا کہ ہم مظلوم کی مدد کرنے جائیں گے اور خود مارے جائیں گے, اس میں اگر ہم مدد نہ کرنے گئے تو یہ اس گناہ سے نکل گیا, کیونکہ ہم نے اس سے بڑے گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچایا, یعنی خودکشی. خیر یہ تو میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ بیچ بچاؤ کرنے والا مر جاتا ہے, اور جو ظالم مظلوم ہے وہ دونوں اطمینان سے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. تو کبھی کبھار ایسی صورت ہوتی ہے کہ انسان کو اس سے بچنا پڑتا. وہ اصول تو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے جس میں کوئی ایکسپشن نہ ہو, حتیٰ یہ کہ شرعی قوانین. تو یہ تیسرا گناہ تھا. چوتھا گناہ, ظالم کی طرف جھکاؤ, جس کو قرآن نے کہا رکون. یعنی ہم ظالم کے ظلم میں مدد نہیں کر رہے ہیں, مگر اس سے محبت ہے ہمیں, دل کی محبت. یہ اللہ ہی فیصلہ کرے گا. تو ظالم کی طرف جھکاؤ ہونا, ظالم سے میل ملاپ, ظالم سے دوستی. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ظالم سے تعلقات ہیں مگر دل اس کی طرف نہیں جھک رہا, ہم بس ہیں تعلقات جس طرح سینکڑوں آدمیوں سے ہوتے ہیں. اور ایک یہ کہ ظالم پسند آ رہا. جس کی میں مثال دے دوں, آج بھی ایسے سینکڑوں صاحبان ایمان کہ جنہوں نے پاکستان کے حکمرانوں میں سے ایک حکمران اتنے دل کی گہرائی سے مانا کہ سب کچھ ظلم وغیرہ دیکھنے کے بعد اور اس کے پھانسی پھا جانے کے باوجود ان کے دل میں اس کے لیے محبت، اس کی خاطر ہر ایک سے ٹکرانے کو تیار. اب دیکھیے نہ یہ ظلم کر رہے ہیں لوگ، مجلسیں تک ہوئی اس کے مارے جانے پر، نہ ظلم کر رہے ہیں نہ اس کی مدد کر رہے ہیں، لیکن جھکاؤ ہے اس کی طرف. یہ خود ایک گناہ ہے کبیرہ کہ ظلم بھی نہیں کیا، ظالم کی مدد بھی نہیں، مگر ظالم سے محبت ہے اس کا ظلم دیکھنے کے باوجود اس کی طرف جھکاؤ، یہ بھی گناہ ہے کبیرہ. اور اس سلسلے کا آخری گناہ ہے کبیرہ ظالم کی طرف سے عہدے قبول کرنا. اب اس کی تشریح میں میں نہیں جاؤں گا، اس کے لیے آپ کو تین چار تقریر پہلے یاد دلا دوں. وہ عہدے قبول کرنا کہ جس کا تعلق یا ٹیکس لگانے سے یا سزائیں دینے سے، اس کے لیے عربی میں ایک لفظ ہے ولایت، ظالم سے ولایت قبول کرنا. یہ نہیں ہے کہ مثلا ظالم کے دفتر میں یا سیکرٹریٹ میں یا گورنمنٹ میں آفس میں کام نہ کرے، ولایت قبول کرنا. ولایت ان شعبوں کا نام ہے جس میں یا ٹیکس لگانا پڑتا ہے یا فیصلے کرنا پڑتے ہیں یا کورٹ کے ہوتے ہیں یا انتظامیہ کے ہوتے ہیں. جو چار پانچ ہفتے پہلے ایک تقریر گزر گئی، یہ گناہ ہے کبیرہ. البتہ گورنمنٹ محکمے میں جا کے نوکری کر لینا یو ڈی سی کی ایل ڈی سی کی، یہ تو خیر گناہ نہیں. تو ظالم کی طرف سے ولایت قبول کرنا یعنی ولی والے عہدے قبول کرنا، یہ بھی گناہ نے کبیرہ میں سے ایک. اس کے بعد گناہ نے کبیرہ میں سے تین ایسے گناہ آتے ہیں جن کا تعلق انسان کی مشغلوں سے ہوتا ہے، وقت گزارنے سے. جوا کھیلنا، یہ بھی گناہ نے کبیرہ میں سے گناہ. جوا کھیلنا چاہے کسی بھی شکل میں ہو، گناہ کبیرہ. نمبر دو گانا، اور نمبر تین گانے کے آلات استعمال کرنا. یہاں جا کے صحیح معنوں میں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں یہ دو الگ الگ گناہ ہیں. گانا الگ گناہ ہے، آلات گانا الگ گناہ. گانے کا تعلق گلے کی آواز سے، خالی آواز. آلات کا تعلق گلے سے نہیں، بالکل منہ بند ہے اور ہاتھ حرکت کر رہے ہیں ستار پہ یا ہارمونیم پہ یا وائلن پہ یا پیانو پہ، یہ دو الگ الگ گناہ. ہمارے یہاں جو گناہ ہوتا ہے اس میں دونوں جمع ہو جاتے ہیں، گلے کی بھی آواز ہوتی ہے، موسیقی کے آلات کی بھی آواز ہوتی ہے، جبکہ یہ دو الگ الگ گناہ ہیں اور دونوں الگ الگ بھی گناہ کبیرہ. مل کے کبیرہ نہیں بنے، الگ الگ بھی دونوں کبیرہ. یہ تین گناہ ہیں، جوا، گانا اور آلات موسیقی کا استعمال، جو مشغلوں میں تفریح کی وجہ سے انسان استعمال کرتا ہے. اس کے بعد کس یعنی جو پروفیشن ہے، اس پیسے جو انسان کماتا ہے، اس کے اعتبار سے دس گناہانے کبیرہ آتے ہیں. نمبر ایک اس میں آتا ہے جو بالکل واضح ہے کہ سود کھانا، سود خوری، جو اسلام کے اعتبار سے بدترین گناہوں میں سے ایک. سود کا پیسہ لانا، یہ بھی بدترین گناہوں میں سے ایک. نمبر دو یتیم کا مال کھانا، یتیم کے مال پہ قبضہ کر کے یا ویسے ہی یتیم کا مال ہاتھ میں آیا، انسان اس کو کھانے لگے، اس کو استعمال کرنے لگے، یہ بھی گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ. اور نمبر تین اسراف، اور نمبر چار تبذیر. اردو میں دونوں کو فضول خرچی کہتے ہیں، اسراف اور تبذیر. اس کی تشریح میں تابوت کمیٹی کے کیسٹ میں کر چکا ہوں. اسراف کہتے ہیں ضرورت کی جگہ پر زیادہ خرچ کر دینا، تبذیر کہتے ہیں بے ضرورت کی جگہ پہ خرچ کرنا. اسراف جیسے شادی کرنا، شادی ضرورت 50,000 میں ہوتی ہے، ہم نے 70,000 خرچ کی، یہ اسراف. اور تبذیر مثلا اپنے نوٹ کو پھاڑ دینا، یہ نوٹ پھاڑنا یا نوٹ کو جلانا تبذیر کی کوئی انسان کو ضرورت نہیں ہوتی، خود اپنی دولت کو پھینک دینا، یہ ہے تبذیر. اسی میں آتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں بکری یا مرغی پلی ہوئی، انسان اس کو مار دے، یعنی کھانا نہ دے اور مر جائے، یہ بھی گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے تبذیر کی وجہ سے. اس لیے کہ مرغی کو اگر حلال کر دیتے تو اس کا گوشت ہمارے کام آ جاتا، ہم نے فضول فضول اس کو ضائع کر دیا کہ اٹھا کے پھینک دینا پڑا. تبذیر کا مسئلہ بڑا اہم، فضول جگہ پر بغیر ضرورت کے پیسے خرچ کرنا، اس تبذیر میں آج کل کی اکثر ہابیز آ جاتی ہیں. ایک کٹے پٹے ٹکٹ کے لیے 1,00,000 روپے دے دی، ایک یونیک ٹکٹ ہے دنیا میں، اس لیے یہ تبذیر. ایک ایسا ٹکٹ اگر چھپ گیا کہ جس میں پاکستان کی اسپیلنگ غلط آ گئی، تو اس سے اس کی قیمت 1,00,000 کیسے بنے گی؟ یہ فضول اپنا پیسہ خرچ کرنا ہے، گناہان کبیرہ میں سے ایک ہے. اور اسراف کا مطلب کیا ہے؟ ضرورت کی جگہ خرچ کر رہے ہیں مگر زیادہ. تفضیل بے ضرورت کی جگہ پہ خرچ کر رہے ہیں، یہ بھی گناہ کبیرہ. نمبر 5، کھانے پینے کی چیزوں کو اسٹاک کرنا، بلیک مارکیٹنگ کرنا. اس کے مسائل بہت سارے ہیں احتکار کے. احتکار اسے عربی میں کہتے ہیں. کھانے پینے کی چیزوں کو جمع کر دینا اس لیے کہ تاکہ قیمت بڑھ جائے اور پھر ہم منافع کے ساتھ اس کو بیچیں. البتہ جیسا کہ مجھ کو کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں، اس کے اندر بہت ساری شرائط ہیں. من جملہ ان میں ایک ہے کہ فقط کسی آدمی کے پاس چیز ہو. اگر دکانوں میں اس وقت چیز مل رہی اور ہم اسٹاک کر رہے ہیں تو وہ گناہ نہیں، لیکن اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. یہ بھی بہرحال گناہان کبیرہ میں سے ایک ہے جس کے ذریعے انسان پیسے حاصل کیا کرتا. کہ گناہان کبیرہ میں سے ایک چوری، چوری کر کے جو پیسے انسان لے وہ بھی بہرحال گناہان کبیرہ میں سے تو ہے، وہ بھی اسلام کی نگاہ میں حرام. گناہان کبیرہ میں اس کے فوراً بعد جو دو گناہ آتے ہیں، ملاوٹ اور کنٹرولنا. ملاوٹ کا مطلب ہے بغیر بتائے ہوئے ملاوٹ کرنا. اگر اطلاع دے دی، بتا دیا سامنے والے کو کہ اس میں ملاوٹ ہے تو کوئی بات نہیں، مگر اس کو اطلاع دیے بغیر ملاوٹ کر کے اس سے چیز کے پورے پیسے لینا اور کم تولنا. انسان پورا نہیں تول رہا ہے، کم تول رہا. یہ بھی جو پیسہ اس طرح کما رہا ہے یہ گناہ کبیرہ. اس میں 10واں آتا ہے خیانت کرنا، امانت میں خیانت کرنا. امانت رکھوائی ہے اس کو ہم نے، استعمال کر لیا اپنے کام میں، یہ بھی گناہان کبیرہ میں سے گناہ کبیرہ. اور 11ویں کو بھی اسی میں لکھنے، اگر کہ اس کا تعلق اس سے تو نہیں ہے، وصیت میں گڑبڑ کرنا. یہ اکثر ہوتا ہے آج کے ماحول میں کہ مثلا ایک آدمی کا انتقال ہو رہا، خالی ہم اس کے پاس ہیں، مثلا اس کا بڑا بیٹا، اس سے کہا کہ دیکھو بھائی میرے مال میں سے اتنا میری فلاں بہن کو یا میری بیٹی کو دے دینا، یا میں نے اپنا مکان اس کو دے دیا. جب اس میں پوری شرطیں اتر رہی ہوں کہ ایک تہائی تک ہے اور اس کو حق تھا اتنا دینے، مگر کیونکہ سننے والا کوئی نہیں، دبا گیا اس وصیت، بتایا ہی نہیں کہ کیا وصیت ہے، کہ اگر بتا دیں گے تو یہ سب ہاتھ سے نکل جائے گا. وصیت میں گڑبڑ کر جانا یہ بھی گناہان کبیرہ میں سے گناہ. وصیت پر عمل کرنا پڑے گا جس انداز کی وصیت. اچھا یہ تو ہو گئے، جو انسان اپنے گھر میں پیسہ لے کے آتا ہے وہ کس کس طریقے سے گناہ کبیرہ بنتا ہے. اور اسی میں آ جاتا ہے 12واں چیز، سہت کھانا. 3 بڑی ہے اور 3، بلکہ یہاں سے الگ شروع ہو گئے، الگ 4-5 یا 6 گناہ کبیرہ. سہت یعنی جن کا تعلق کھانے پینے سے، سہت 3 بڑی ہے اور 3، جس کو اردو قرآن کا ترجمہ ہے اکالون للسہت، جہنمیوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ سہت کھانے والے. سہت یعنی حرام کھانے والے. اب اس میں کیا کیا آتا ہے؟ اس سہت کے اندر 9 چیزیں علماء نے بتائی، وہ اس کے پیٹ کے اندر پوشیدہ ہیں، اس کو الگ سے نہیں بیان کیا. شراب کے پیسے، مردار کے پیسے، نشے والی چیز کے پیسے، اس کو بیچ کر جو کچھ حاصل ہو، وہ جو پیسے آتے ہیں گھر میں، اب اس کا استعمال کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ. یہ سب سہت کے پیٹ میں پوشیدہ ہیں، الگ الگ گناہ کبیرہ نہیں. سہت میں کیا؟ شراب ہے، نشے والی چیز ہے، مردار ہے، اور سہت میں زنا کی اجرت، غنا کی اجرت، زنا کر کے جو پیسے لائیں، گانا گا کے جو پیسے لائیں، شطرنج کی اجرت، یعنی شطرنج کھیل کر یا بیچ کر جو پیسے لائیں، یہ سہت، اس کو گھر میں استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی ایک گناہ کبیرہ. اگر کسی کا روزہ ہے تو میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، بس یہ آخری جملے ہیں چند. اس کے بعد 82 گناہ کبیرہ ہو جائیں گے جو یقینی ہیں، یہ سب 18 جو مشکوک ہیں وہ بعد میں آئیں گے. اچھا اب شطرنج ہے، غیر شکاری کتے کو بیچنا، کتے کا کاروبار کسی کا، شکار کے لیے بیچے تو الگ، مگر چوکیداری کے لیے یا پہرہ دینے کے لیے یا ویسے ہی کتا بیچے، اس سے جو پیسے ملیں گے وہ سہت ہے، حرام ہے وہ کھانا، اس پیسے کا استعمال. اور سہت میں آتا ہے رشوت، لیکن بھائی اسلامی کورٹ والی رشوت، اس کے پیسے جس کو ملے وہ حرام ہے، اس کے لیے سہت ہے وہ. اور اسی سہت میں آتا ہے ظالم کی بارگاہ سے ملنے والے تحفے، جس کے بارے میں پتا ہے کہ یہ کسی اور کا مال غصب کر کے دیا گیا، کسٹم کا آپشن ہوتا ہے، پراپرٹی ٹیکس والے کسی کا مکان بیچ دیتے ہیں، یا بیچ دیتے ہیں یا حکومت تحفے دیتی، اتنے ایکڑ زمین فلاں کو ملی اور اتنے ایکڑ زمین فلاں کو ملی، قبضہ کر کے اپنے کسی مخالف کی زمین پہ قبضہ کر کے دوسرے کو دیا، یا کوئی اسمگلنگ کر کے مال رہا تھا لا رہا تھا اسے ضبط کر کے ہم کو دے دیا، یہ سب حرام ہے، چاہے ہم پیسے دے کے خریدے یا چاہے تحفہ ملے، یہ سب استعمال کرنا حرام ہے. البتہ اس کی تشریح بھی پچھلے سیمسٹر میں ہو گئی تھی، فعل المسلم ہمیشہ صحیح مانا جائے گا اس کے ذیل میں. اچھا یہ تو صحت ہو گیا جس کا کھانا حرام ہے، کھانے پینے کی چیزیں آ رہی تھیں. نمبر ایک ان میں صحت حرام ہے. نمبر دو شراب، واضح ہے کہ شراب کا پینا حرام. نمبر تین خون، خون کا پینا حرام. نمبر چار سور، سور کا کھانا حرام. اور نمبر پانچ مردہ. پورے یورپ و امریکہ میں پوچھئے، یہ پانچویں چیز ان کو سب سے زیادہ پریشان کرتی. تو حرام کھانے پینے میں کیا ہے؟ صحت، شراب، خون، سور اور مردہ. مردہ کا مطلب جو کوئی کافر کا ذبح شدہ جانور ہے وہ مردہ، اس کا کھانا حرام ہے جو باہر ہر جگہ ملتا. اور اس میں چھٹی اور آخری چیز، یہ میرے حساب سے 80 گنا ہو جانے چاہیے، چھٹی اور آخری چیز، یہ چھٹی اور آخری چیز بنتی ہے، یہ ہے جو ہمارے یہاں تو پیش نہیں آتا، جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس جانور کا گوشت کھانا، اس ذبیحے کا، جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے. ما احل لغیر اللہ، اللہ کے نام کے بغیر اس کو ذبح کیا گیا، جس سے ہمیں ہمارے وہابی حضرات بالکل غلط مطلب نکالتے ہیں کہ غیر خدا کی نظر و نیاز حرام ہے. یہ قرآن کی آیت، حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ جو ابھی آپ نے ایک لائن سے سنے ہیں، یہ سب سورہ مائدہ کی آیت. حرم علیکم، تم پر حرام کیا گیا ہے، المیتہ مردہ، والدم خون، ولحم الخنزیر سور کا گوشت، وما احل لغیر اللہ، اور جو اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے ذبح کیا جائے. ترجمہ ہے جس پر اللہ کے نام کے بغیر کسی اور کا نام لیا گیا. ما احل، جس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا، وہ جانور جو ذبح، اس کا کھانا بھی بالکل حرام. یہ ہو گئے 80 گناہ کبیرہ، بڑے بڑے گناہ. اب آخری کے دو گناہ 81 اور 82، چھوٹے نہیں، جو دو اصول. 81، گناہ صغیرہ کو بار بار کرنا. دیکھیے اب اس میں بہت سے ایسے گناہ نہیں آئے کہ جو زیادہ اہمیت کے ساتھ بتائے گئے. پردے کا تذکرہ نہیں آیا، داڑھی کا تذکرہ نہیں آیا، روزے کا تذکرہ نہیں آیا، خمس کا تذکرہ اس کے اندر کہیں پہ نہیں آ رہا. یا مثلا اس کے اندر نامحرم کے جسم چھونے کا، دیکھنے کا مسئلہ نہیں آ رہا. بہت سارے مسائل اس کے اندر نہیں آئے. وہ جو اس میں نہیں آئے وہ گناہ صغیرہ میں چلے گا. البتہ نمبر 81، گناہ صغیرہ کو بار بار کرنا، وہ گناہ کبیرہ بن جائے گا. اور 82 ایک آخری اصول، کسی بھی گناہ کو معمولی سمجھ کے کرنا. جیسے اب یہ پتا چلا کہ مثلا اس میں داڑھی منڈوانا گناہ کبیرہ میں نہیں، اور اس نیت سے منڈوا دیں کہ بھئی پھر کیا گناہ ہوا، یہ پھر کیا اس کی اہمیت ہے، پھر تو کر لو. اب معمولی سمجھ کے کیا تو یہ گناہ کبیرہ بن گئے، اور اہمیت کو جان کر اگر کرے تو گناہگار ہے انسان، مگر وہ صغیرہ رہتا ہے، کبیرہ نہیں رہتا. یہ 82 وہ گناہ ہو گئے جو کبیرہ ہیں اسلام. تابوت کمیٹی میں 52 آئے تھے، یہ 82. 18 ایسے گناہ ہیں اس کے بعد، جن کے بارے میں نے مشکوک کا لفظ غلط استعمال کیا، جن کے بارے میں 50-50 چانس ہے کہ یا وہ کبیرہ ہیں یا وہ صغیرہ ہیں. یہ ہو جائیں گے پورے 100. اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ سال آئندہ کے سمسٹر میں آپ کے سامنے گناہان صغیرہ کو پیش کیا جائے گا، کیونکہ آج یہاں کچھ لوگوں نے بڑی بددلی کے ساتھ شرکت کی سمسٹر میں، اس تقریر میں، تو بعض ایسے بھی حاضرین میں سے مجھے نظر آئے جو پوری توجہ کے ساتھ اس کو سن رہے. اس کا مطلب یہ کہ خالص میری سننا بھی کچھ لوگوں کی شوق کی چیز ہے. تو گناہ کبیرہ تو شاید اس لیے کہ بہت مشہور ہیں ان میں سے اکثر، بددلی سے سنے گئے. گناہ صغیرہ چونکہ زیادہ اہم ہیں، کیونکہ وہ کم سنائے جاتے ہیں، اس لیے آئندہ سمسٹر میں انشاءاللہ وہ پورے 1500 نہ صحیح، تو جو 650-700 کی فہرست تیار ہو چکی اس میں سے جو باقی 500 یا 600 بچتے ہیں وہ میں شروع شروع میں بیان کر دوں گا. آج کی گفتگو اختتام کو پہنچی مگر دو اعلانات کے ساتھ. پہلا اعلان یہ ہے کہ آئندہ بھی ہماری گفتگو ہوگی. سمسٹر کی اہمیت اور آنے والوں کے جذبے کو دیکھ کر میں نے کراچی سے باہر جانے کا پروگرام اس طرح چینج کر لیا کہ یہاں کی گفتگو بھی ہو جائے گی اور 24 شعبان کی تابوت کمیٹی کی گفتگو بھی ہو جائے گی. تو آئندہ آخری کلاس ہے، اس کے بعد تو پھر امکان ہی نہیں ہے. 29 آئندہ 23 شعبان ہوگی ہمارے حساب سے، اور جو لوگ پرانے اعلان پہ چل رہے ہیں ان کے حساب سے 22 شعبان ہے وہ آخری کلاس، اس کے بعد والی کلاس ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ 30 شعبان ہوگی جس میں روزے کے امکانات زیادہ ہیں، تو آئندہ کلاس ہوگی اور آخری کلاس ہوگی. اور 27 اپریل کو شام کے 6:30 نجف کی حال میں فائنل ٹیسٹ ہوگا اس سیمسٹر کا، 27 اپریل کو. چاہے آپ اس کو 27 شعبان مان رہے ہوں یا 28 شعبان، لیکن آپ کو شعبان کے چکر میں نہیں پڑنا ہے. 27 اپریل پیر کا دن، اب جو آئے گا پیر اس کے بعد والا پیر، یعنی آخری کلاس کے بعد جو پہلا پیر ہوگا، 6:30 نجفی حال میں یہ آپ کا فائنل ٹیسٹ ہوگا، جس کے بعد یہ سیمسٹر اختتام کو پہنچے گا. آج کی گفتگو ختم ہوئی اور خاصی تاخیر ہو گئی، میں نے 7:15 کا ٹائم بھی کسی کو دیا تھا، روزے داروں کے روزے کا مجھے خیال ہے کہ 40 منٹ گزر چکے ہیں ان کے روزوں کو، لیکن نہ حرام ہوا نہ مکروہ ہوا نہ غلط ہوا، خود بخود کھل گیا وہ اپنے ٹائم کے اوپر. میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس لیے کہ منتظمین کرام خواہش بھی ہے آپ کے لیے، پچھلی دفعہ آپ کو مدعو بھی کیا تھا، دعوت مومن کو قبول کرنا بھی آپ کے لیے مناسب ہے. آپ حضرات کو یہاں تشریف رکھیے، طالبات بھی تشریف رکھیں، جتنے سوال جواب اگر کہ آج گنجائش نہیں ہے یہ سب آئندہ ہوں گے. آئندہ بھی محرم نامحرم میں تصویروں کا مسئلہ رہ گیا ہے، قصد قربت کے مسئلے میں ایک مسئلہ رہ گیا ہے، اور شکیات نماز کی کچھ مثالیں رہ گئی ہیں، اصول پورے ہو گئے. ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے کہا جھوٹ جو ہمارے یہاں بہت ہی اہم مسئلہ ہے، وہ بھی مسئلہ رہا جا رہا ہے. جیسا میں خود کہتا ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے جو بھی اس وقت آپ افطاری کریں میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں، لیکن چونکہ مجھے کام ہے اس لیے میں جا رہا ہوں. یہ جو جیسے ایک مثال ہے نا کہ اگر آپ کو کوئی کھانے کی پیشکش کرے اور آپ کہیں کہ نہیں نہیں مجھے بھوک نہیں لگی، یہ بھی گناہ ہے اگر بھوک لگنے بھی ہو یا دل جا رہا. تو اس اعتبار سے یہ بہت اہم مسئلہ ہمارے یہاں، اور انشاءاللہ اس کی تشریح آئندہ ہوگی. آپ حضرات جو ابھی یہاں موجود رہیں گے، میں اجازت چاہ رہا ہوں، اور ولادت کی شب، ولادت کا دن، یہ چلے ایک دن گزر گیا تب بھی اس کی مناسبت سے کم آج تو آپ حضرات بآواز بلند درود بھیجیں محمد والے.